الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نوصلك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرو. سورہ طہ 16 پارے میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے مقابلے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قصہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف پہلوؤں سے مذکور ہوا ہے، چونکہ قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے کہ کسی ایک قصے کو منوان بیان کرے. جس قصے میں جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس میں مثال کے طور پر جس قصے کا جو حصہ بیان فرمانا چاہے اللہ تبارک فرما دیتا ہے، لیکن یہ حق ہے کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن حکیم جو فرماتا ہے وہ سچ ہے. تو پہلے اس قصے میں بے شمار عجائبات ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی سعی کی گئی فرعون کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے القاء ہوا کسی دریا میں ڈال دیں، اور اللہ ایسا قادر ہے کہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا اہتمام فرما دیا. وہ فرعون جو موسیٰ کی پیدائش اور موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچے تک قتل کروا رہا تھا، اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالتا رہا. پھر ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دعوت اللہ کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر ساتھ کیا گیا. تو جب آپ نے دعوت اللہ دی، اب کیسی عجیب بات ہے کہ فرعون وہ ہستی ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، جس کا دعویٰ ہی خدا ہونے کا ہو، اس کے ساتھ کسی کو دم مارنے کی کیا ضرورت، یا کس نے اسے مشورہ دینا، یا کون حکومت عملی کر سکتا. بہت بڑا ملک، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی فوج، بہت بڑی قوت، جس نے مخلوق کو اس کی غلامی پہ مجبور کر رکھا تھا، اور اللہ کریم نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، صرف دو بندے اتنی بڑی قوت کے سامنے پیش ہو کر اسے دعوت اللہ دے رہے ہیں، جو اس کے اپنے کام ہیں، اس کا اپنا نظام ہے. بظاہر دیکھا جائے تو کوئی صورت نہیں بنتی کہ اتنے بڑے طاقتور اور مطلق العنان حکمران کو کون سی قوت ہے جو اسے یہ کہے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے. تو جب معجزات پیش فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے کہا یہ جادو ہے، کیونکہ وہ جادو کا عہد بھی تھا اور بڑے بڑے نامور جادوگر تھے، اور فرعون کا اپنا بہت سا نظام جادو پہ کے زور پہ چلتا تھا. مورخین نے بہت سی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. ایک دو واقعات مثال کے طور پر کر دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جہاں شاہی خزانہ تھا اور دولت کے انبار اور تنوں کے حساب سونا رکھا ہوا تھا، اس کے گرد جو فصیل تھی اس کو چاروں طرف سے سیڑھیاں تھیں اور کوئی دروازہ نہیں تھا جو بند کیا جائے، اور رات دن کھلا رہتا تھا، سیڑھیاں تھیں، دروازہ تھا ہی کوئی نہیں، سیڑھیوں سے باہر سے دیوار پر چڑھ جائیں اور اندر اتر جائیں. لیکن اگر کوئی پہلی سیڑھی پہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا تو اسے نظر آتا کہ دیوار پر کوئی تیر انداز کھڑا ہے، دوسری سیڑھی پہ چڑھتا تو وہ دیکھتا کہ وہ تیر انداز نے تیر کمان میں ڈال کر تو کمان کھینچ لی ہے، اور اگر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا تو تیر اس سے پار ہو جاتا. لیکن اگر کوئی سیڑھیوں کو قریب نہ جاتا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. لکھتے ہیں کہ فرعون جب دریا کی سیر کو نکلتا تو اس کے دائیں بائیں دو خوبصورت نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں، اس کی خاص کشتی جس میں وہ خود ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی اس کی کشتی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو اسے نظر آتا کہ بادشاہ کے دونوں طرف خون خوار شیر بیٹھے ہیں. بادشاہ کی اجازت کے بغیر اگر اس کشتی میں جانے کا کوئی ارادہ بھی کرتا تو اسے وہ بڑے خونخوار شیر نظر آتے، اور پیچھے ہٹ جاتا تو دیکھتا کہ دو نوجوان لڑکیاں بیٹھی. اس طرح کے بہت سے عجیب واقعات جادو کے فرعون کے ساتھ اس کے تذکرے کے ساتھ ملتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش فرمائے، معجزے میں اور جادو میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. معجزے میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے وہ حقیقتاً ویسی ہو جاتی ہے اور وہ سارا کام کر گزرتی ہے. جادو میں شے کی حقیقت نہیں بدلتی، دیکھنے والے کی نگاہ میں تبدیلی نظر آتی ہے. اگر جادو سے آپ ایک بندے کو شیر بنائیں تو بندہ بندہ ہی رہے گا، لیکن دیکھنے والے کو شیر نظر آئے گا. معجزہ قدرت باری ہوتی ہے، وہ قادر ہے جس طرح چاہے کسی چیز کو تبدیل کر دے. تو اس نے عمراء سے مشورہ کیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک میں بے شمار جادوگر ہیں اور بڑے بڑے نامور جادوگر ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیجئے اور ان سے وقت طے کر لیجئے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ دن مقرر ہو گیا اور جادوگر بلائے گئے اور انہیں ساری بات سمجھائی گئی کہ بھئی اس طرح ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پھینکتے ہیں تو وہ بہت بڑا ادھا بن جاتی ہے، تو جب میدان سج گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور دوسری طرف ساری پبلک جو تھی وہ بھی فرعون کی پجاری تھی اور جادوگر فرعون کی رضامندی کے لیے آئے تھے، اور ہم بھی دونوں نبیوں کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی، جادوگروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہی ہے، تو پھر بھی لائق احترام ہے کہ جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا، پھر بھی عام آدمی نہیں ہے، عام جادوگر بھی نہیں ہے، تو نبوت سے یا توحید و رسالت سے یا دعوت نبوت سے تو واقف نہ تھے اور نہ انہیں پتا تھا نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی ذوات کے لیے ان کے دل میں ایک احترام پیدا ہو گیا کہ یہ دو بندے جو ہیں یہ بندے بہت بڑے ہیں، کہ دو بندے ہو کر انہوں نے فرعون کو چیلنج بھی کر دیا اور اسے مصیبت میں بھی ڈال دیا اور اسے ہماری ضرورت پیش آ گئی، اس کا مطلب ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت ہی کوئی اعلیٰ اور بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے یہ عرض کیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، بس یہ ایک انداز تھا ان کا، کہنے لگے اے موسیٰ آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈال کر سانپ بنانا چاہیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ پہلے ہم بنائیں؟ تو آئے تو مقابلے کے لیے تھے اور فرعون کی حمایت میں آئے تھے اور یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں ایک عظمت در آئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ دو بندے جو فرعون کو مصیبت میں ڈالے بیٹھے ہیں اور جو خدا کہلواتا ہے اور وہ خدا بھی مجبور ہوا بیٹھا ہے، تو ان کا احترام اور عظمت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے احترام کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم پہلے اپنا کمال دکھائیں؟ طالب اللہ کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، تم اپنے جو چیزیں ڈالنا چاہتے ہو میدان میں ڈالو۔ تو وہ بڑے بڑے رسے لائے تھے، بڑے بڑی لمبی لاٹھیاں اور شاتیر طرح کی لکڑیاں اور بڑی بڑی چیزیں لائے تھے، تو اچانک جب انہوں نے جادو کیا تو فضا حبالهم و اسیهم یخیل الیہ من سیرهم انہا تسعا، تو عام آدمی تو کیا، خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یوں نظر آتا تھا کہ میدان اجدہوں سے پھٹ گیا ہے اور سارے جو رسے تھے وہ بھی اجدہا بن گئے ہیں اور جو لکڑیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ بھی اجدہے بن گئے اور ہر طرف اجدہا پھنکارتے پھر رہے ہیں اور لہراتے پھر رہے ہیں، اور ایسا سما بندھا کہ فاوجس فی نفسہ خیفت موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ بھئی عجیب بات ہے، میدان بھر دیا انہوں نے اجدہوں سے اور سانپوں سے۔ قلنا لا تخف، اللہ کریم فرماتے ہم نے فوراً وحی کی کہ موسیٰ آپ محسوس نہ کریں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انک انت الاعلی، کامیابی آپ ہی کی ہے. یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے جادو کے سانپ دیکھ کر ڈر گئے تھے. ڈر نبی کو یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام الہی میں دے رہا ہوں وہ کامیاب ہوگا یا ان کے اس جادو سے اس کی قوت ختم ہو جائے گی اور لوگ انہیں سچا مان لیں گے، اور جو جس کام کے لیے میں آیا تھا اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے جواب یہ دیا گیا، ورنہ تو اگر جان کے خوف سے ڈرتے تو یہ جواب آتا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے یا آپ کی جان کا نقصان نہیں کر سکتے. جواب یہ آیا کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ کریم کی طرف سے وہی آئی، انک انت الاعلی، آپ ہی جیتیں گے اور آپ کی بات ہی سچی ثابت ہوگی. چونکہ بات کی قوت اب آ گئی تھی ہر جیت پر عوام کے لیے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، جو ہارتا ہے اس کی بات غلط ہے. اور حکم ہوا وال کے معافی یمینک، یا یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی، آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکے. اب وہ لاٹھی خواہ کتنی بھی بڑی تھی لیکن ایک ہاتھ میں اٹھانے کی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں چل کف ما سناؤ، جو کچھ انہوں نے جتنے اجدہا بنائے تھے وہ ایک سرے سے لگی اور ساروں کو چٹ کر گئی، سب کو نگل گئی. کیونکہ سانپ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو نگل لیتا ہے، لیکن وہ لاٹھی کو اتنا بڑا اجدہا بن گئی کہ میدان جو اٹا پڑا تھا بڑے بڑے سانپ انہوں نے رسیوں کے، لاٹھیوں کے، شاتیروں کے بنائے تھے، تو نہ صرف ایک کو بلکہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، تلقف ما سنہو، جو کچھ وہ بنا چکے تھے اس سارے کو نگل گئی. اتنا بڑا اجدہا بنا کہ اگر وہ سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے تو ان سب کو نگل گیا. وہ اتنا بڑا اس کا پیٹ یا اتنی بڑی اس میں گنجائش تھی کہ سب کو چٹ کر گیا. انما سنہو قید الساحر ولا یفلق الساحر حیث اتا، اور جادو یا جادوگر جو ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کی قسمت میں ذلت اور شکست ہی ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی، اب جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے لاٹھیوں کو یا لکڑیوں کو یا رستوں کو سانپ بنا دیا تھا، مقابلے میں کوئی جادوگر ہوتا ان کے جادو کو ناکام کر دیتا تو واپس رسیاں یا لاٹھیاں یا لکڑیاں بن جاتی. جادو کے زور سے اگر بڑے بڑے شاطیر یا لاٹھیاں یا بڑے بڑے رسے سانپ کی طرح لہرانے اور پھنکارنے لگ گئے تھے تو مقابلے میں کوئی جادوگر ہوتا تو وہ جادو کا توڑ کرتا تو وہ سارے جو ہیں پھر سے رسیاں لاٹھیاں اور وہ جو اصل چیز تھی وہ تو موجود رہتی. لیکن یہاں ہوا یہ تلقف ما سنہو، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا اس لاٹھی، اس اجدہا نے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا، اس نے سارا کچھ کھا پی لیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو اتنی لاٹھی بن گئی جتنی پہلے، اتنے وہ ان کی لاٹھیاں، ان کے رسے، ان کے شاطیر نگلنے کے بعد تو اس کے حجم میں تو اضافہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا شاطیر بن جا، چیڑ کے درخت جیسا بن جانے، لیکن ہر چیز فنا ہو گئی اور وہ ویسی کی ویسی لاٹھی بن گئی. اب جادوگروں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اگرچہ عظمت نبوت سے واقف نہ تھے لیکن اللہ کے نبی کا احترام تو کیا، لحاظ بھی کیا، ادب بھی کیا، اور احتراماً اجازت کا مقابلے کے لیے آئے تھے لیکن احتراماً اجازت چاہیے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ڈالتے ہیں یا آپ ڈالیں گے. اس کا صلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو. وہ جو انہوں نے احترام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے طفیل اللہ کی رحمت نے ان پر غلبہ کیا اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. تو ان کے سہارا تو سجدہ اور وہ سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب, ہم اسی کو پروردگار اپنا خالق مالک پیدا کرنے والا پالنے والا اسی کو مانتے ہیں. اب دیکھیں عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ نبوت سے تو واقف نہ تھے, نبوت کی تعلیمات سے کب واقف تھے, مقابلے کے لیے آئے تھے اور مقابلے سے پہلے فرعون سے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے, اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اور فرعون نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں اپنے اہل دربار میں جگہ دوں گا, یعنی پوری طرح مقابلے کے لیے تیار تھے, لیکن انہوں نے گستاخی نہیں کی, ادب کیا, خواہ اپنے سے اعلیٰ جادوگر سمجھ کر ادب کیا, لیکن ادب کیا اور احتراماً اجازت چاہی. اللہ نے وہ قبول کر لی, انہیں توفیق ہو گئی توبہ کی, انہوں نے سجدہ بھی کیا اور فرعون کے یہ جلت بھی ہو گئی کہ فرعون کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون کے پلے تو کچھ نہ بچا, اس نے اپنا پینترا بدلا, کہنے لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, تمہیں ایمان ہی لانا تھا تو میرے ساتھ بات تو کرتے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو, ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا استاد ہے, بڑا جادوگر ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے اور یہ تم نے میرے ساتھ سازش کی. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو شاہی محل میں ہوئی اور شاہی محل سے نکلے تو اس کی سلطنت ہی چھوڑ کر باہر چلے گئے اور واپس آئے تو اعلان نبوت کے ساتھ واپس آئے, تو جادوگروں کو انہوں نے کب سکھایا تھا. لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایک اور پینترا بدلا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے, بڑا جادوگر ہے اور تم سب نے سازش کر کے میرے خلاف ایسا کیا ہے, لیکن میں بھی تمہیں ایسی سزا دوں گا, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں ایک طرف کا تمہارا بازو کاٹ دوں گا دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا, ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا دوسری طرف کا پاؤں, اور میں تمہیں کھجوروں کے درختوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے سخت سزا کون دیتا ہے اور کون باقی رہنے والا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ احترام نبوت کے صدقے انہیں توفیق توبہ نصیب ہوئی اور نبی کے ساتھ ایسا ربط نصیب ہوا کہ علوم نبوت بھی ان کے سینے میں در آئے. جو باتیں انہیں کسی نے بتائی نہیں تھی, جو انہوں نے سنی نہیں تھی, جو پڑھی نہیں تھی, جو سیکھی نہیں تھی, وہ بھی ان کے سینے میں در آئی اور وہ کہنے لگے قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات, وہ کہنے لگے تیری حیثیت ہی کیا ہے, جو کچھ اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے اور جو واضح دلیل ہم نے دیکھ لی ہے نبوت کی, اب اس کے مقابلے میں فرعون تیری حیثیت ایک پرے کا کی بھی نہیں, تجھے ہم کوئی وقت دینے کو تیار ہی نہیں, فقر مان تقاض دور جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر, تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی بات کر رہا ہے, تو جسم کا ہر عضو کاٹ دے جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر, انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, تیرا سارا اختیار اس عارضی دنیا میں ہے, اسی زندگی میں ہے, اور ہم ایمان لائے ہیں رب پر کہ وہ ہمیں جو خطائیں جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں وہ بخش دے, اور جو برائی ہم نے یہ تیرے کہنے پہ جادو کر کے کی ہے اس کی ہمیں سزا نہ دے, اور یہ بھول جا کہ تو ہمیشہ رہے گا واللہ خیر اللہ کا, ہمیشہ اللہ کا نام رہے گا, اللہ کی ذات رہے گی اور ہمیشگی صرف اس کے لیے ہے. اور تجھے یہ بھی بتاتے چلیں انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم, اور جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے تیری طرح کے جو لوگ بارگاہ الوہیت میں پہنچیں گے ان کے لیے دوزخ بھڑک رہا ہے. اب یہ باتیں نے بتائی کسی نے نہیں تھی, پڑھائی کسی نے نہیں, سکھائی کسی نے نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے تو بات کرنے کی فرصت بھی نصیب نہ ہوئی انہوں نے, لیکن علوم نبوت رشتہ ایمان کی اتنا مضبوط ایمان نصیب ہوا انہیں کہ سینہ نبوت سے علوم ان کے سینوں میں آ گیا. وہ کہنے لگے ہمیشہ تو اللہ رہے گا, پہلے تو اللہ کو نہیں جانتے تھے, اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات وہ ہے. پھر جو اس کا جرم کر کے اس کی نافرمانی کر کے مجرم بن کے میدان حشر میں, انہیں سمجھ آ گئی کہ میدان حشر بھی ہوگا اور مجرم کی جگہ جہنم ہے, اور فرعون جیسے جابر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بتا رہے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے کل کو تجھے جہنم جانا پڑے گا. پھر انہیں جہنم کی یہ بھی سمجھ آئے کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ تو انہیں وہاں موت آئے گی اور نہ وہ زندوں میں شمار ہوں گے, ہر وقت آگ میں جل رہے ہوں گے, زندگی ویسے کوئی نہیں ہوگی, موت آئے گی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا ہے وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا, جو ایمان لا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, قد عمل الصالحات, اور اس ایمان پر اس نے عمل بھی کیا, اولئک لہم درجات الاولی, ان کے لیے درجات الاولی, ان کے لیے تو بہت اعلیٰ مقامات ہوں گے, جنات عدن تجری من تحتها الانہار, جنت عدن ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ذالک جزاء من تزکا, جو زندگی تزکیے پاکیزگی اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت میں گزارے گا اسے یہ انعام ملے گا. تو انہوں نے جو احترام کیا اللہ کے رسول کا, اس کے طفیل ان پر اللہ کے اتنے احسان ہوئے کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی, اللہ کا سجدہ نصیب ہو گیا, اور علوم نبوت ان کے سینے میں اس طرح آئے کہ وہ فرعون کو پوری پوری تبلیغ کر گئے, اور صبح کو جنہیں سورج نے جادوگر اور فرعون کے پیروکار دیکھا تھا, ڈوبتے سورج نے انہیں شہادت سے سرفراز ہوتے دیکھا. ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم بات بے بات دین پہ طنز کرتے ہیں, شرعی احکام پہ طنز کرتے ہیں, شرعی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑی خطا ہے کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایک جو ہمارے دل میں جذبہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بےحد احترام کرتے ہیں, تو تقاضائے احترام اطاعت ہوتا ہے. زبان سے کہنا تو بہت بڑی گستاخی ہے, لیکن عملی زندگی میں احکام پر عمل نہ کرنا بھی ایک درجے کی گستاخی ہے, اور اس کی گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ عمل چھوڑتے چھوڑتے پھر ایمان بھی چھوڑ جاتا ہے. زندگی عارضی ہے خواہ فرعون کی طرح, اتنی طاقت اتنی فوج اتنا خزانہ اتنی سلطنت بھی مل جائے کہ خود کو خدا کہلوانے لگے, پھر بھی ایک دن اس زندگی نے اسے چھوڑ جانا ہے, اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے فرعون کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا کر رکھ دیا. اسی وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھوں گا کہ عبرت حاصل کریں, وہی فرعون جو خدا کہلواتا اور سجدے کرواتا تھا آج بھی مصر کے عجائب گھر میں حنوط شدہ لاش کی صورت میں پڑا سر رہا اور دنیا کی بے ثباتی پہ شہادت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ حق اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت اختیار کرو، اس کے علاوہ سوائے تباہی کی کچھ بھی نہیں۔ زندگی عارضی ہے میرے بھائی، لیکن یہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دولت کمانے کے لیے ہمارے پاس یہی زندگی کے چار سانس ہیں جن میں ہم اپنی پوری آخرت کما سکتے ہیں۔ کوئی پل، کوئی لمحہ خلوص کے ساتھ اطاعت کا نصیب ہو جائے تو ایک لمحہ ساری زندگی کو اطاعت میں بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رحمت الہی یہ ہے کہ بندے کو توفیق عمل نصیب ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں کی سنتیں رہتی ہیں ادا کر لیجیے۔